شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
حضرت سیدنا فقیہ عبداللہ قمر قندی رحمت اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں نقل کرتے ہیں، ایک بار شیطان حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے منصب رسالت پر سرفراز فرمایا ہے، نیز اپنی ہم کلامی کے شرف سے بھی مشرف کیا ہے. یا کلیم اللہ، میں بھی تو اللہ کی مخلوق ہوں، میرا ارادہ ہے کہ میں توبہ کر لوں، آپ مہربانی فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کر دیں کہ وہ میری توبہ قبول فرما لیں. جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو خوش ہوئے کہ واہ، اگر شیطان ہی توبہ کر لیتا ہے بات بڑی پیاری ہے. انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ، یہ ابلیس آخر تیرا ہی تو بندہ ہے، تیری مخلوق ہے، اب وہ توبہ کی درخواست کر رہا ہے، یا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ یہ توبہ نہیں کرے گا. عرض کی یا اللہ، وہ خود کہہ رہا ہے. تو پھر حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اس سے کہہ دو کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر، ہم اس کی توبہ قبول کر لیں. موسیٰ علیہ السلام واپس ابلیس سے ملے اور ابلیس کو توبہ کا طریقہ بتا دیا. جیسے اس نے سنا تو وہ آگ کی مخلوق کا آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ جب آدم علیہ السلام بنفس نفیس میرے پاس تھے اس وقت تو میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا، اور کیا اب میں ان کے مزار کے آگے جھک جاؤں گا، ان کی قبر کو سجدہ کروں گا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میری تو اڑی یہی ہے کہ اللہ کے سوا میں کسی کے آگے جھکوں ہی. اور اس نے مطلب توبہ سے انکار کر دیا کہ مجھے ایسی توبہ نہیں کرنی، میں تو قبر کو سجدہ نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کہیں یہ کوئی نہ سمجھے، کہیں غلط نہیں. جیسے اب جو ہے وہ اللہ کا حکم جو ہو نا، اس کی بات دوسری. یوسف علیہ السلام کے آگے ان کے بھائیوں اور ان کے والد صاحب نے بھی عظیماً سجدہ کیا تھا، تو تذکرہ قرآن شریف میں ہے. سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، سب کو پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ملی تھی، لیکن اب ہمارے آقا عیسی مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں اب ہمیشہ کے لیے سجدہ تعظیمی منسوخ ہو چکا ہے، اب اجازت نہیں تھی. اور رہا سجدہ عبادت، سجدہ عبادت تو ہمیشہ سے مطلب ممنوع ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی کسی غیر کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرے تو یہ کفر ہے، اور تعظیم کی نیت سے اب بھی کوئی سجدہ کرے تو حرام ہے، کفر نہیں ہے. سجدہ تعظیمی کفر نہیں ہے، حرام ہے. بعض جاہل قسم کے لوگ سنتے رہتے ہیں، کبھی باقاعدہ میں نے دیکھا نہیں، لوگ یہ بولتے رہتے ہیں کہ مزار پہ سجدہ کرتے. بہرحال یہ کہ اگر بالفرض کوئی سجدہ کرتا ہے مزار پر تو یہ تعظیمن کرتا ہوگا، تو یہ فعل بھی حرام ہے، کرنا نہیں چاہیے، نہیں کرتا، گناہگار ہوگا، لیکن بہرحال کافر نہ ہوگا جب تک عبادت کی نیت سے سجدہ نہ کرے. اور ظاہر کو مزار کو سجدہ اگر بالفرض کرتا بھی ہے تو وہ اس کو خدا سمجھ کر نہیں کرتا، وہ اللہ کا ولی سمجھ کر تعظیمن جانے کو سجدہ کرتا ہے، ایسا کرنا بہرحال نہیں چاہیے، یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا کہ مزار آدم کو سجدہ کر، اور ابلیس کی رٹ یہی تھی، اڑی یہی تھی کہ یا اللہ میں تیرے ہی آگے جھکوں، تیرے حکم سے بھی کسی کے آگے نہ جھکوں. اس نے بہرحال یہ کہ اللہ کے نبی کی تعظیم سے انکار کیا کہ وہ سجدہ تعظیم کا حکم تھا، اور جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا وہ دونوں جہاں میں قائب و خاسر اور برباد ہوتا ہے. چنانچہ شیطان جو تھا وہ تعظیم نبی کا منکر ہوا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. تو اب شیطان نے انکار تو کر دیا، لیکن سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے عرض کی کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میری سفارش کی ہے، اس احسان کے بدلے میں آپ کو تین باتیں بتائے دیتا ہوں، جب یہ تین مواقع کسی انسان کو پیش آئیں تو وہ مجھے یاد کر لیا کرے کہ وہ معاملات میری طرف سے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب وہ مجھے یاد کریں گے تو میرے سر سے بچ جائیں گے. وہ تین معاملات کیا ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو شیطان عرض کر رہا ہے، نمبر ایک، جب کبھی کسی کو غصہ آئے تو مجھے یاد کر لے کہ اس وقت میں انسان کے دل میں اس طرح گردش کرتا ہوں کہ جس طرح خون گردش کرتا ہے. نمبر دو، کبھی دشمن کی اکثریت کا سامنا ہو جائے تو مجھے یاد کر لیں کہ میں ایسے وقت میں انسان کے پاس آ کر بیوی بچے اور مال دولت کی یاد دلاتا ہوں، حتیٰ کہ وہ پیٹھ دے کر بھاگ جاتا ہے. یہ میدان جہاد سے متعلق ہے. نمبر تین، جب کوئی مرد کسی اجنبیہ یعنی ایسی عورت کہ جو مطلب اس کی محرم نہیں ہے، نامحرم، جس سے شادی جائز ہوتی ہے، نامحرم، کوئی شخص جب کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تو اس وقت میں دونوں کے درمیان قاصد بن جاتا ہوں، دونوں کے درمیان میں قاصد بن جاتا ہوں. اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، مرد کو چاہیے کہ وہ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، ورنہ مطلب میں قاصد بن جاؤں گا، میں اس کو پھنسا دوں گا. تو بہرحال یہ کہ شیطان نے یہ جو تینوں باتیں بتائی یہ واقعی صحیح بتائی، بعض باتیں شیطان بالکل صحیح بھی کر جاتا. تو یہ باتیں اس نے اللہ کے نبی کو بتائی، اللہ کے نبی کو تو بہت کچھ علم ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے واقعات جو مطلب یعنی کہ سامنے آتے ہیں تو اس میں ہم جیسوں کے لیے مطلب یعنی کہ بڑی نصیحت ہوتی ہے، اور احادیث میں اس طرح کے واقعات آتے آتے ہم لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس نے تین باتیں بتائی، اس نے ایک بات تو غصے کی بتائی کہ جب بندہ غصے میں آتا ہے تو میں اس کے دل میں گھس جاتا ہوں اور اس طرح مطلب یعنی کہ اس کے دل کے اندر میں گردش کرتا ہوں جس طرح دل کے اندر خون جو گردش کرتا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ خون دل میں ہر وقت گردش کرتا رہتا ہے. دل خون کو پمپنگ کرنا بند کر دے، گردش کرنا بند کر دے تو ظاہر ہے کہ مطلب بندے کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، یہ سب کو پتا ہے. تو دل جو ہے وہ ہر وقت چلتا رہتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی دل رکتا نہیں. تو شیطان بھی اسی طرح اگر گردش کرتا ہے بندے کو جب غصہ آتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بندے کو غصہ آتا ہے تو وہ حرکتیں ایسی کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں. یہ عام جو محاورہ ہے کہ غصہ حرام ہے، عام محاورہ ہے، یہ محاورہ مناسب نہیں کہ غصہ حرام ہے. اس لیے کہ غصے کے بھی کم از کم دو قسمیں ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ اللہ کے لیے غصہ آنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اپنے نفس کے لیے غصہ نہیں آنا چاہیے. تو جو اپنے نفس کے لیے غصہ آتا ہے وہ ہوتا ہے مطلب شیطان کی طرف سے، باقی اللہ کے لیے غصہ تو آنا چاہیے. اب مثال کے طور پر شریعت کی حد کسی نے توڑی تو اس وقت غصہ آئے گا، اور غصہ آنا بھی چاہیے، لیکن ہمارا حساب الٹا ہے. بچہ اگر اسکول کا ناغہ کیا ہوگا تو آپ میں سے کئی باپ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے بچے کو طلاق کر کے چانٹا مارا ہوگا. اور اب ایمانداری سے سوچیے کہ اتنے باپ کتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہزاروں کا کثیر اجتماع ہے اور اس میں ہزاروں باپ بھی ہوں گے. تو اب یہ سوچیے کہ آپ کے بچے نے نماز قضا کی تھی یا فجر کے ٹائم پر سویا ہوا تھا, نماز اس نے نہیں پڑھی, تو نماز ترک کرنے پر کچھ بھی نہیں کہا, اس لیے کہ آپ بھی اگر سوئے پڑے تھے تو بچہ بھی سویا پڑا تھا, تو کون کس کو مطلب یعنی کچھ کہتے. حالات تو یہ کہ باپ بھی سویا ہوتا ہے, بچہ بھی سویا ہوتا ہے, دونوں کو شعور نہیں. تو بہرحال یہ کہ ہمارے یہاں مطلب غصہ ضرور آتا ہے, لیکن ہمارا غصہ واقعی غلط ہوتا ہے کہ ہمارا غصہ نفس کے لیے ہوتا ہے, اللہ کے لیے نہیں ہوتا. بدقسمت, بچے کو کام کے لیے بھیجا, بچے نے تاخیر کر دی, غصہ آ گیا, میرے کو برا لگا, دیر کیوں لگا دی, طلاق کر کے دو چانٹے مار دیے اور گالیاں بھی دی جو کہ خراب ہے, الٹی سیدھی گالیاں بھی لوگ دیتے. لیکن یہی بچہ آپ کے سامنے پیسے لے کر پتنگ لاتا ہے اور پتنگ مزے سے اڑا رہا ہے اور آپ پھولے نہیں سما رہے کہ بڑی اس نے ادھر, اور اگر بچے نے کسی کا پیچ کاٹ دیا تو آپ کا سیر خون بڑھ جاتا ہے. بچہ اگر روزہ قضا کر دے آپ کو غصہ نہیں آتا, بلکہ کہا جاتا ہے کہ تو اتنے روزے مت رکھ, آخر جمعے کا رکھ لینا, 27ویں کا رکھ لینا. اچھا ٹھیک ہے, جمعے کا رکھ لینا کہ اسکول کی چھٹی ہوتی ہے, پہلے اسکول ہے نا, پہلے دنیا بعد میں آخر, جمعے کا رکھ لینا, دیکھ زیادہ روزے مت رکھ تو کمزور ہو جائے گا. تو بچے نے رکھ کر بھی اگر توڑ دیا, بڑا بچہ بالغ ہو گیا تو بھی اگر رکھ کر توڑ دیا تو ماں باپ شاید ہی اس پر مطلب نے غصہ کرتے ہوں, بلکہ کئی جگہ دیکھا گیا کہ ماں باپ زیادہ روزے رکھنے نہیں دیتے کہ بچہ کمزور ہو جائے. یہ ایک مطلب شیطان نے یہ ذہن میں ڈال دیا. حالانکہ نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان تو یہ ہے, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. باپ تو ایسا ہو, مجھے ایک باپ کا قصہ یاد آ گیا اللہ کے ولی کا, ان کا نام ہے رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ نے, اور بیٹا بھی ان کا بیٹا تھا اور ہم سب کا امام, امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن. ملفوظہ شریف میں خود فرماتے ہیں کہ ایک بار رمضان سے قبل والد صاحب کی خواب میں زیارت ہوئی اور فرمانے لگے کہ بیٹا آنے والی رمضان میں تو بیمار ہو جائے گا, آنے والی رمضان تو سخت بیمار ہو جائے گا, لیکن خبردار روزہ قضا مت کرنا. تو آپ فرماتے ہیں کہ والد صاحب کے بتانے کے مطابق جب رمضان آیا تو واقعی میں ٹھیک ٹھاک بیمار ہوا, لیکن میں نے ایک بھی روزہ نہیں جانے دیا, آخر کار روزوں کی برکت سے اللہ نے مجھے شفا بخشی. اور کیوں نہ ہو, آپ فرماتے ہیں کیوں نہ ہو, جبکہ اللہ کے حبیب مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود فرمانے عالی شان ہے, روزہ رکھو صحت یاب ہو, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو روزہ تو کئی بیماریوں کا علاج ہے الحمدللہ, لیکن بدقسمتی سے جو گناہوں کے مرض میں مبتلا ہیں, مدنی ماحول جنہیں میسر نہیں, وہ بعض اوقات یوں گھبرا جاتے ہیں کہ بچہ کمزور ہو جائے گا, اس سے روزے مت رکھواؤ. ہاں واقعی اگر کوئی مریض ہے تو اس کی صورتیں ہیں, بعض امراض میں اس کی صورتیں ہیں کہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ بعد میں مطلب اس کو قضا کر لیں, اور یہ تقریباً اس کی تفصیلات میں نے فیضان سنت میں بیان کی ہے, وہاں سے دیکھ لینا چاہیے. تو بہرحال بچہ بلا وجہ روزہ اگر ترک کر دیتا ہے تو باپ کو کوئی غصہ نہیں آتا, کوئی غصہ نہیں آتا, اور اس کو مطلب ہے کہ چھوڑ دیتا ہے. مگر بچہ کوئی خلاف مزاج کام کر لے تو بڑا غصہ آتا ہے. 10 روپے اس کو دیے تھے کام کے لیے, وہ اگر گم گئے تو مطلب بچے کی مار کٹائی ہو جاتی, تو نے 10 روپے ضائع کر, اتنا بڑا روزے کا ثواب ضائع ہو گیا, اس کا غم نہیں لیکن 10 روپے کا غم جو ہے وہ باپ کو بہت ہوتا. تو بہرحال میرے بھائی بھائیوں, اگر اولاد کوئی گناہ کا کام کرے تو اس پر بے شک مطلب غصہ آنا چاہیے, اور بچے کی نفسیات کے مطابق اس کے اصلاح کے اقدام ہونے چاہیے, لیکن بدقسمتی سے یہ سوچ نہیں. بچہ کتنے ہی گناہ کرے, کتنی ہی برائیاں کرے, ماں باپ اس کو بالکل نہیں روکتے, نہیں ٹوکتے. ہاں جو گناہ ان کی دنیا کو نقصان پہنچائے تو ماں باپ ضرور اس کو روکتے ہیں. جی ہاں, کئی گناہ ایسے ہیں جن سے دنیا کو نقصان پہنچتا ہے تو ماں باپ اس سے پریشان ہوتے ہیں, اور پھر ہم لوگوں کے پاس بھی روتے ہوئے آتے ہیں. یہ تو بہت کے ساتھ ہیں, میرے پاس تو بڑے گھبرائے ہوئے لوگ آتے ہیں, وہ کب مطلب ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں, آخر ایسا کون سا گناہ ہے جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. دیکھیے نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے, لوگ پریشان ہو کر نہیں آتے کہ میرے بیٹے نے نماز قضا کر دی. حالانکہ روزے محشر کے جاگ اداس بوت اولی پرسش نماز بوت, روزے محشر جو ہے سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا, ہے نا, یہ ہے نماز سب سے پہلے پوچھی جائے گی. لیکن نماز اگر کسی نے قضا کر دی, ماں باپ گھبراتے نہیں ہیں, بالکل نہیں گھبراتے, وہ نہیں آتے کہ بیٹا بیٹے نماز قضا کر دی اس کو سمجھا دیں. بیٹے نے گالی بکی، ماں باپ گھبرا کے نہیں آتے کہ اس نے گالی بکی، حالانکہ یہ بھی کبھی لگ نہیں. بیٹے نے وعدہ خلافی کر دی، بیٹے نے جھوٹ بول دیا، نہیں اس میں ماں باپ زحمت نہیں کرتے آنے کی کہ یہ کبیرے گناہ کر رہا ہے. بیٹے نے نعوذ باللہ داڑھی منڈا دی، حالانکہ یہ بھی حرام ہے، لیکن نہیں ماں باپ اس کی فریاد نہیں لاتے کہ میرا بیٹا داڑھی منڈا دے. وہ کیوں فریاد لاتے ہیں؟ خود ہی داڑھی منڈاتے، بلکہ اس کو مار مار کے داڑھی مونڈنے پر بذا اوقات مجبور کرتے. تو اگرچہ یہ گناہ ہے نا، لیکن چونکہ اللہ کے نزدیک گناہ ہے، اس سے دنیا خراب نہیں ہو رہی، تو والدین کو تشویش نہیں ہوتی. بیٹے نے فلم دیکھی اور گھبرا کے کوئی باپ آ جائے تو میرے بیٹے نے فلم دیکھی، اس نے طوائف کا ناچ دیکھا، اب تو دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب، یہ تو بد اخلاق ہو جائے گا اور عورتوں کو جھانکے گا تاکے گا کہ طوائف کے ناچ یہ دیکھتا ہے، نہیں. اس لیے ماں باپ اس کو برا نہیں سمجھتے کہ اس گناہ پر اب شوگر کوٹنگ ہو گئی، اچھی خاصی شوگر کوٹنگ ہو گئی ہے، اور یہ ایسا میٹھا میٹھا گناہ ہو گیا کہ ہر گھر میں یہ لفڑا اب داخل ہو گیا اور بالکل اس کو تو قانونی تحفظ حاصل ہو گیا. ناچ رنگ کی محافل کو ٹی وی کی صورت میں اپنے گھر میں دیکھنے کو قانونی تحفظ حاصل ہو گیا، اس کو اب نعوذ باللہ برا نہیں سمجھا جاتا اس معاشرے میں. اگرچہ یہ حرام ہے لیکن اب یہ بھی برا نہیں ہے. اچھا تو ان گناہوں پر ماں باپ کو تشویش نہیں ہوتی کیونکہ اس سے ان کے زوم فاسد میں ان کی دنیا خراب نہیں ہوتی. لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس میں ماں باپ کو بڑی تشویش ہوتی ہے، بتا دوں ایک گناہ جس میں ماں باپ کو بڑی تشویش ہوتی ہے، وہ کیا؟ آتے ہیں میرا بیٹا بری صحبت میں چلا گیا ہے اور اب ہیروئن پیتا ہے. تو آپ بولو کہ دیکھو گناہ سے نفرت ہے جبھی تو آئے، تو معذرت کے ساتھ گناہ سے نفرت ہوتی تو بولتے کہ نماز نہیں پڑھتا اس کو سمجھاؤ، یہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا اس کو سمجھاؤ، یہ فلمیں دیکھتا ہے اس کو سمجھاؤ. نہیں، گناہوں سے نفرت نہیں ہے، ہیروئن پیتا ہے اس کو سمجھاؤ. ہیروئن سے دراصل دنیا خراب ہوئی، معذرت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی ہے ہیروئن میں، اللہ کی نافرمانی ہے، اس کا پینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ سب تسلیم ہے شریعت میں، یہ حرام ہے. لیکن باپ جو روتا ہوا ہے اس کے پیش نظر شریعت نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، اس کے پیش نظر دنیا خراب ہو رہی ہے کہ یہ مطلب ہیروئن پیتا ہے، کما کے لاتا نہیں ہے، گھر کے برتن بیچ ڈالتا ہے، ہم سے لڑائی کرتا ہے کہ ہیروئن پینے کے لیے پیسے دو، ہم کھاتے نہیں، بچوں کا خیال نہیں رکھتا، بیوی کا خیال نہیں رکھتا، ماں کو جھاڑتا ہے، ہیروئن کے لیے پیسے مانگتا ہے، ضد کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ باپ کو غصہ ضرور آیا کہ ہیروئن پیتا ہے، لیکن اگر غور کیا تو باپ اس لیے بے قرار ہوا ہے کہ بیٹے کی دنیا خراب ہو رہی ہے، ہماری دنیا بھی یہ خراب کر رہا ہے، اس لیے اس کو آپ کوئی دم کر دو، تعویذ دے دو، اپنی صحبت میں رکھ لو کہ ہیروئن چھوڑ دے، یہ نمازی بن جائے، یہ پرہیزگار بن جائے، یا یہ داڑھی سجا لے. اب بھی یہ سوچ نہیں ہے کہ یہ سارے حرام کام چھوڑ دے، یہ سوچ نہیں، یہ حرام کام چھوڑ دے، یہ حرام ہے اس لیے چھوڑ دے، یہ بھی نہیں ہے، دنیا خراب ہو رہی ہے، دنیا خراب. تو تمام تر سوچ کا جو نقطہ ہے وہ مطلب یہ کہ دنیا بن کر رہ گیا ہے. کاش مطلب اللہ سے ڈرتے ہوتے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم ہیروئن سے یا منشیات سے نفرت کرتے ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی، لیکن معاذ اللہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، بس دنیا کا ڈر ہے کہ ہماری دنیا خراب نہیں ہونی چاہیے، اس لیے بچے پر غصہ آ رہا ہے کہ یہ ہیروئن کیوں پیتا ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کی حدود توڑی جائے غصہ اس وقت آنا چاہیے اور سختی بھی ہونی چاہیے جہاں جہاں اختیارات میں. جب بڑوں کو غصہ ہوتا ہے شریعت کی حد توڑنے پر تو اس کو عام طور پہ غصہ نہیں کہتے، اس کو کہا جاتا ہے جلال، یہ عظمت والا غصہ ہوتا ہے. اب یہاں تو یہ اصطلاح بن گئی کہ جو بے وقوف غصے میں گالیاں بکتا ہے ہم لوگ بولتے ہیں اس کو جلال آ گیا، یہ فلاں بھائی بڑا جلالی ہے، یہ اس لیے جلالی ہے کہ سب کو جھاڑتا رہتا ہے، سب کے دل توڑتا رہتا ہے اور کبیرہ گناہ کا ذخیرہ کر رہا ہے، بھائی صاحب جلالی ہے. تو جلال آتا ہے اولیاء کرام کو، جلال آتا ہے انبیاء کرام کو، اور جلال آتا ہے رب ذوالجلال کو. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جلال لفظ جو ہے یہ عظمت والا لفظ ہے، یہ عام چھوڑے لوگوں پر اس کو نہیں فٹ کیا جا سکتا کہ یہ جلالی ہے، اس کو جلال آتا ہے، اس کو بہت جلال آتا ہے، نہیں، جلال تو نبیوں کو آتا ہے. جلال جو ہے یہ مطلب ایک اچھا لفظ ہے جو مطلب عام آدمیوں پر میرے خیال میں فٹ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح غصہ، یہ غصہ لفظ ہی ایسا عجیب و غریب ہے، تو یہ ہم جیسوں کے لیے تو ٹھیک ہے کہ بھائی غصے میں آ گیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوا تو اللہ کو غصہ آ گیا، یہ بھی لفظ غصے کا اللہ کے لیے شاعر شان نظر نہیں آتا. اس میں مطلب غضب کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غضب ناک ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو غضب آیا. غصہ یہ ہم لوگوں کی صفت ہے جو ہم لوگوں کو نفس کے لیے آتا ہے. تو بہرحال میرے بھائی بھائیوں غصے کی وجہ سے کام بڑے خراب ہو جاتے، بہت خراب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے نفس کی خاطر جب غصہ آتا ہے تو بندے ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ مطلب توبہ، اور شیطان چونکہ دل میں غصہ ہوا ہے تو اس طرح اس کو پریشان کر دیتا ہے شیطان غصے میں دلا کر. وقتی طور پر تو تو بندہ اپنی آگ بجھاتا ہے, غصے میں آ کر وہ انتقام لیتا ہے, آگ بجھاتا ہے لیکن بالآخر پچھتاتا ہے. یوں سمجھیے کہ اپنے نفس کی خاطر جو غصہ آتا ہے وہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے. غصہ جب چڑھا تو اب بندہ ہو گیا بے وقوف احمق. اگر اس وقت وہ آئینے میں دیکھے تو شرما جائے, جب کسی کی شان کے خلاف آپ نے بات کر دی, مزاج کے خلاف بات ہو گئی, غصہ آ گیا. غصہ ہوتا ہے, اس کی شکل کیسی بگڑتی ہے, جیسے بھیڑیا بن گیا یا کتا بن گیا, اس کی باچھیں تیری ہوئی ہیں, گویا ایک دم کھلی ہوئی ہیں, منہ سے جھاگ اتر رہا ہے, آنکھیں انگارا بن رہی ہیں, اور اس کے ایکشن اور حرکتیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو بعد میں پتا چلے اپنے طور پر وہ دیکھے تو شرما جائے کہ میں ایسی بیوقوف جیسی اور جانوروں جیسی حرکتیں کر رہا تھا. جب غصے میں آتا ہے بندہ تو خود سوچے کہ میں کیسا لگتا ہوں, بالکل کارٹون بن جاتا ہے جس کو اپنے نفس کے لیے غصہ آتا ہے. اور شیطان چونکہ اس کے دل میں جو ہے وہ گردش کر رہا ہے, اور ایک راہب کو نصیحت کرتے ہوئے شیطان نے یہ بھی کہا تھا کہ جب انہیں ایک بات بتاتے ہیں راہب کو, اس نے کہا تھا کہ جب بندے کو غصہ آتا ہے تو میں اس کے دماغ میں گھس جاتا ہوں, دماغ میں گھس جاتا ہوں, اور اس غصے والے بندے کو میں جس طرح گیند کو بچے لڑکاتے ہیں نا اس طرح لڑکاتا پھرتا ہوں. تو حقیقت کہ جب بندے کو غصہ آتا ہے تو وہ اسی طرح لڑکتا پھرتا ہے, جس پر غصہ آ گیا اس کو ڈھونڈتا پھرتا ہے, میں مار دوں گا, کاٹ دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, اور انتظار میں رہتا ہے کہ آج اس نے مجھے جھاڑا ہے, اب کبھی تو موقع آئے گا, ایسے نہیں جھاڑوں گا اس کو, چار آدمیوں میں جھاڑوں گا اور ایسی جگہ جھاڑوں گا جہاں اس کی عزت ہے. بندہ یہ پینترے مطلب یعنی کہ سوچتا رہتا ہے, اور یہ سارے مشورے جو ہیں یہ معذرت کے ساتھ شیطان دیتا ہے کہ اس طرح اس کو ذلیل کرو, تاکہ یہ پھر اس کو ذلیل کرے, وہ اس کو ذلیل کرے, تو ذلیل کرتے کرتے پھر آستینیں چڑھتی ہیں, پھر ایک دوسرے غریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں, پھر مکے تو ڈالتے ہیں تو زیادہ غصہ آیا تو ہتھیار, اور پھر مطلب یعنی کہ وہ آخرکار سلاخوں کے پیچھے کئی غصے والے پھر پھانسی پر بھی لٹک جاتے ہیں. جان سے روزانہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں غصے والے, آپ کو پتا ہوگا. ابھی چند روز کا واقعہ میں نے اخبار میں پڑھا, بڑا عجیب و غریب, بڑا عجیب و غریب. ایک جگہ شادی ہوئی بندے کی, تو وہ شادی کی تاریخ نہیں دے رہے تھے جلدی, وہ ٹال مٹول کر رہے تھے کہ بعد میں کریں گے, جیسے ہوتا رہتا ہے. یہی بےچارے پریشان حال میرے پاس بھی آتے ہیں کہ بولتے ہیں دو سال کے بعد شادی کریں گے, تین سال کے بعد شادی کریں گے, یہ باری نہیں آنے دیتے, مطلب پریشان رہتا ہے. تو پھر وہ بات جذباتی ہوتے ہیں, تو یا تو منگنی توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور خود بھی بدنام ہوتے ہیں, اگلے کو بھی بدنام کرتے ہیں. اور یہ رکاوٹیں جو ہے شادی میں تاخیر کی, یہ عموماً سب نہیں عموماً غلط رسومات کی وجہ سے ہوتی ہیں, پیسوں کا بندوبست نہیں ہے, یہ ہے وہ, اس طرح کی رسومات جو ہے, خرچے بہت کرنے پڑتے ہیں ان کو, ہزاروں لاکھوں روپے, اس لیے مطلب وہ شیطان کو خوش کرتے رہتے ہیں, انتظار کروا کروا کر, اس میں پھر گناہ بہت ہوتے ہیں. بتاؤ تو بہرحال یہ بھی تاریخ لینے گیا ہوگا کہ جلدی فارغ کرو, ادھر سے انکار ہوا ہوگا تو آ گیا غصہ. اب جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ دل میں شیطان گھس جاتا ہے اور گردش دل میں کھاتا ہے, دماغ میں چڑھ جاتا ہے, گیند کی طرح لڑکاتا ہے. تو اب آیا غصہ تو اس نے آ کر لی سناری, اب یہ نہیں دیتے تو ٹھیک ہے میں بھی دیکھ لیتا. یہ پہنچا جناب اور بے وقوف ٹوٹ بھی پڑا تو اپنی منگیتر پر, منگیتر پر جو وار کیے تو ہاتھ وات اس نے کاٹ کے الگ کر دیے اور اپنے سسر کو یہ کلاڑیاں ماری. نتیجہ سات سال کے لیے اندر چلا گیا, سات سال کے لیے اندر چلا گیا, سات سال کی جیل کاٹی اور آج ہی باہر نکلا. یہ چند روز کا واقعہ, شاید رمضان ہی کا واقعہ ہے یہ جو میں نے پڑھا تھا اخبار میں. اب سات سال کی جیل کاٹ کر یہ آج نکلا ہے اور اپنے گاؤں میں داخل ہوا, ادھر پتا تھا کہ آج یہ چھوٹ کر آیا ہے سسرال والوں کو. اب کیسی منگنی اور کیسی منگے تھا, یہ تو ہاتھ وات کٹ گئے تھے بےچاری کے, سسر کو بھی اس نے بری طرح کاٹ پیٹ ڈالا تھا, مرے نہیں تھے لیکن بہرحال معذور تو کر دیا تھا اس نے. اب منگیتر کے جو بھائی بھائی تھے وہ انتقام, غصہ, سات سال سے غصہ دبا کر بیٹھے تھے. اب یہ سریوں پر تو پہرا ہے, کچھ کر نہیں سکتے, یہ باہر آئے اتنی دیر, سات سال میں بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. اب پتا چلا کہ بھائی یہ چھوٹ گیا ہے, یہ آ رہا ہے, تو ان لوگوں نے بھی انتظار کیا کہ اب آئے گا تو جائے گا کہاں, اپنے گھر پر ہی آئے گا, اور یہ سمجھے گا سات سال تو سب بھول بھال گئے ہوں گے, لیکن یہ بھولے نہیں تھے, غصہ تھا. تو انہوں نے بھی کلاڑیاں الاڑیاں تیار رکھی, تین یا چار افراد جیسے ہی وہ اپنے گاؤں میں سات سال کی جیل کاٹ کر یہ داخل ہوا, عیدوں نے اس کو دیکھا تو بھری بازار میں یہ بھی کلاڑیاں لے کر اس پر آنن پانن حملہ آور ہو گئے. اور بار میں اس طرح لکھا تھا کہ اس کے اعضا اس طرح کاٹے اس لیے جیسے گاجر مولی کاٹے, ہاتھوں پر پاؤں پر اس کو کلاڑیاں ان لوگوں نے مارنی شروع کی اور وہ اس کو بے ہوش چھوڑ کر چلے گئے, کاٹ پیٹ کے اس کے ہاتھ پاؤں. اور اخبار میں یہ تھا کہ اب وہ زندگی اور موت کی کشمکش. تو یہ ہے غصہ, یہ ہے غصہ کہ جس نے مطلب یعنی کہ بے وقوف نے شادی ہی کی خاطر جلدی مچائی, جذباتی بنا, سات سال تک انہیں کہ ایک تو یہ جرم کیا, منگیتر کے ہاتھ بات کاٹ دیے, سات سال تک جیل میں اب بغیر شادی کے تڑپا, اور اب آیا تو اب پتہ نہیں وہ زندہ بچا یا نہیں بچا. اب وہ جنہوں نے غصہ دکھایا وہ بندر ہوں گے ظاہر, وہ کہاں بچے. اس طرح مطلب غصے کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ بڑے عجیب و غریب کھیل کھیلتا ہے اور دنیا کے لیے ایک عبرت کے نمونے کھڑے کر دیتا ہے، لیکن یہ دنیا بھی اندھی ہے۔ شیطان نے ایسا دل پر قبضہ جمایا، دماغ پر ایسا شیطان نے بھوت بٹھایا کہ پھر بھی لوگوں کو عقل نہیں آتی۔ آئے دن یہ کیس آتے ہیں کہ اب کیا کریں، وہ غصے میں منہ سے نکل گیا ہے تین طلاق، اب کیا کریں؟ بھائی طلاق تو ہو گئی، بہت غصہ آ گیا تھا تو غصے میں ہم نے طلاق دے دی، اب پھر ان پر ہاتھ پھرا کر شفقت سے سمجھانا پڑتا کہ بابا ہم نے آج تک کوئی ایسا بندہ تو دیکھا نہیں کہ جو اپنی بیوی کو یہ کہے کہ آج مجھے بہت تجھ پر پیار آ رہا، جا تو یہ تین طلاق، بندہ دیتا ہی تو غصے میں طلاق، پیار میں تو کوئی نہیں دیتا۔ تو غصے کی طلاق تو واقع تو ہوگی نا، اب یہ کہ کٹہرے میں جا کر کہہ دے وہ جج سے کہ میں نے ہوش میں قتل نہیں کیا، مجھے غصہ بہت آیا تھا تو خود بخود میرا ہاتھ ریوالور پر پڑ گیا اور غصے کے مارے وہ میری انگلیاں چل گئی، گھوڑا دب گیا اور فائر ہو گیا، غصے میں میں نے مار دیا، اب خیال رکھوں گا تو یہ تھوڑی چلے۔ تو اسی نے تو غصے کو منع کیا، اور شیطان نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بتا دیا کہ انسانوں کو بتا دو کہ جب غصہ آتا نا ان کو تو دل میں میں گھس جاتا ہوں، اور جس طرح خون گردش کرتا ہے اس طرح میں گردش کرتا ہوں اس کے قلب میں، تو یہ مجھے یاد کر لیا کرے جب غصہ آئے تو، جب میں نے تجھے چھوڑ ڈالی۔ تو بہرحال یہ کہ غصے کی وجہ سے خاندان کے خاندان برباد ہوتے ہیں، اور ایک دو نہیں، یہ تقریباً یہاں جو میرے ہزار استاوی بھائی بیٹھے ہیں اس میں غالب اکثریت اس کی تجربہ کار ہوگی غصے کی، کہ غصے کے نقصانات کتنے ہوتے ہیں، شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کو یہ تجربہ نہ ہو، ورنہ غصے کی وجہ سے ہر ایک نے جھگڑے کیے ہوں، ہر ایک نے جھگڑے کیے ہوں۔ شیطان کا ایک قول تو یہاں تک ملتا کہ بندہ چاہے ولایت کی اونچی منزل پر فائز ہو جائے، بہت بڑی ولایت کی منزل پالے، اور یہاں تک کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے دے، کرنے لگے مردوں کو وہ زندہ کرنے لگے، لیکن میں اس سے مایوس نہیں ہوتا، میں اس سے مایوس نہیں ہوتا، میں اس کے پیچھے لگا دیتا ہوں، اور کبھی نہ کبھی اس کو جب غصہ دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو ایک آدھ جملہ اس کے منہ سے ایسا نکلوا لیتا ہوں جس سے اس کی ساری کمائی پر پانی پھر جاتا ہے، وہ خوش فہمی میں رہتا ہے، میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، میرے تو ہزاروں لاکھوں مریدین ہیں اور مجھے لوگ تو بڑا چومتے چاٹتے بہت مانتے، میری یہ کرامت ہے، میری وہ کرامت ہے، وہ خوش فہمی میں رہتا ہے اور اس کا بیڑا غرق میں کر دیتا ہوں۔ یہ بھی حقیقت شیطان بڑا پاورفل ہے، ایک قدم ایسا نکلوا لیتا ہے۔ اور واقعی حدیث شریف ہے کہ بعض اوقات بندہ ایک کلمہ، ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا، لیکن بندے کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات بندہ ایک کلمہ، ایک جملہ ایسا نکال دیتا ہے اپنی زبان سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور کبھی راضی نہیں ہوتا، اور بندہ بے خبر ہوتا ہے۔ یہ سمجھ میں آتی ہے بات، اپنے آپ آپس میں بھی اس کو آپ نوٹ کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، یہ تجربے کی بات ہے اپنی، کہ کوئی اپنا دوست یا کوئی مطلب ساتھی یا کوئی گھر کا فرد کبھی ایسا کڑوا طنز کر دیتا ہے، ہم لوگوں کی طنزوں کی تو بہت عادت ہوتی ہے، کبھی ایسا کڑوا طنز کر دیتا ہے کہ پھر اس طنز کی تلافی میں وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، بہت کام کر دیتا ہے، لیکن وہ طنز اتنا کھٹکتا رہتا ہے، اتنا کھٹکتا رہتا ہے کہ پھر وہ اگلے پر اپنا دل جمتا نہیں، دل بیٹھتا نہیں، بار بار یاد آتا ہے کہ یار اس نے اپنے ساتھ ایسا کیا تھا، اس نے اپنے کو یوں طنز کیا، ایسی بات یہ ہوتا ہے، مطلب یہ نا کہ پھر بندہ اس کا اظہار نہیں کرتا کہ تو نے ایسا کیا تھا اور تو نے ایسا کہا تھا، وہ نہیں کہتا، لیکن اس کے دل میں یہ کھٹکتی رہتی ہے بات کہ یار یہ وہی ہے جس نے اپنے کو یوں کہا تھا، ایسا بول دیا تھا، یہ ہوتا ہے۔ تمہارا لیے کہ بڑا مطلب یہ کہ خوف کے معاملات ہیں، یہ بڑے ڈرنے کے معاملات ہیں، اے کاش بندہ جو ہے وہ ڈرے اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرے، اور غصے کے وقت یہ بھی سوچے کہ میں غصہ اس پر کر رہا ہوں اور انتقام کے چکر میں ہوں، میں اس کو ذلیل کرنے کے در پہ ہوں، اس کو مارنے کی فکر میں ہوں، پٹوانے کی فکر میں ہوں، لیکن بندہ جب غصہ کسی پر کرے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر غضبناک ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، کہ میں بندے کو معاف نہیں کر رہا، اس پر غصے میں ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مجھ پر جلال آ جائے، وہ مجھ پر غضبناک ہو جائے اور وہ بھی مجھے معاف نہ فرمائے، تو پھر میرا کیا ہو، یہ سوچے۔ اے غصے والے تو بڑا اچھل رہا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے. غصے میں بندہ بڑا پھدکتا ہے, اچھلتا ہے, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, شرافت کا زمانہ نہیں ہے, میں بدماش کے ساتھ بدماش ہوں, میں اس کو کر کے دکھاؤں گا. کیونکہ شیطان اس کے لب پر شیطان بول رہا ہے, شیطان اس کو بولتا ہے یہاں اگر تم نے ان کو مطلب انہیں سبق نہیں سکھایا تجھے وہ کمزور سمجھے گا, تجھے عاجز سمجھے گا, سمجھے گا یار یہ تو بالکل ہی ایسا ہی, اس کو دباؤ. یہ تو ارے بالکل دم ہی نہیں ہے, خالی مطلب یعنی کہ دیکھنے کا ہے, یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اپنا. تو شیطان اس کو اکساتا اور غصہ دلاتا ہے. خوب اس کے جب بندے غصہ آتا ہے, یہ غصہ اظہار بعض اوقات نہیں ہوتا, بعض اوقات غصہ ہے نا اس کے مطلب یعنی کہ اثرات جو ہیں وہ دماغ تک جاتے ہیں. دماغ تک جاتے ہیں تو بندہ بھناتا ہے اور پھن پھناتا ہے اور شور مچاتا ہے. اور جب وہی اثرات غصے کے, یہ نقطے کی بات کر رہا ہوں, یہ غصے کے اثرات جب دل کی طرف جاتے ہیں نا تو پھر بھناتا اور پھڑپڑاتا نہیں ہے, بلکہ اندر وہ غم کھا جاتا ہے, اندر غم کھا جاتا ہے اور وقتی طور پر وہ سیریس ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات اس کے چہرے سے آثار ضرور ظاہر ہوتے ہیں کہ اس کو برا لگ گیا, آپ نے بولتے یار یہ ناراض ہو گیا برا لگ گیا, تو بظاہر وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یار, ارے نہیں یار کوئی بات نہیں, وہ پھیکی مسکراہٹ لا کر کہتا ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں نہیں یار کوئی ایسی بات نہیں, لیکن وہ دن میں اس کے غم ہے, صدمہ ہے, اس نے مجھے یہ کیوں بولا. اور ایسا غصے والا بعض اوقات وہ کام کر جاتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں, وہ ایسا انتقام لینے اس سے اس کو سمجھاتا ہے کہ ابھی یار اپنے اس کا بگاڑ تو کچھ نہیں سکتے. اب جیسے کوئی پاور فل آدمی ہے وہ اگر کسی کو جھاڑ دے سب کے سامنے, بندہ سیریس ہو جاتا ہے, یہ نہیں سمجھو کہ اس نے کیئر نہیں کیا, کیئر کیا اس نے, محسوس کیا, اب اس کے صدمہ دماغ تک نہیں پہنچ سکا کہ وہ افسر سے کیا لڑے گا, اس سے کیا لڑے گا, اس سے کیا لڑے گا, کمزور ہے, لیکن وہ دن میں اس کا صدمہ ہے. تو اس صدمے کو یہ اندر شیطان اس کے صدمے کو ہوا دیتا ہے, اس کو پالتا ہے. تو آخرکار بعض اوقات وہ صدمے والا بندہ اچھے ایسا وار کر جاتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اس طرح کے واقعات بھی آپ سنتے رہے, جیسے ابھی میں نے قصہ سنایا, اخبار کی خبر سنائی کہ 7 سال کے بعد بھی ان لوگوں نے اپنا غصہ نکالا, اندر لے کے بیٹھے ہوئے تھے, انتقام لے لیا انہوں نے. تو یہ ہوتا ہے کہ غصہ بازو کا دل میں بھی چلا جاتا ہے, جس کا اظہار نہیں ہوتا لیکن وارل وہ ہوتا غصہ ہی ہے. اور پھر بندہ جھوٹ بولتا رہتا کہ مجھے غصہ نہیں ہے, مجھے غصہ نہیں ہے, نہیں نہیں میں ناراض, ارے یار کیا بات کر رہا ہوں, ارے بالکل میں آپ سے خوش ہوں, لیکن اندر سے اس کے مطلب شیطان غصہ دلا رہا ہے. تو وارل شیطان مشورہ دیتا ہے کہ یار اپنے کمزور کے ساتھ شریف کے ساتھ شریف ہے اور بدماش کے ساتھ بدماش, اگر ہم اس سے انتقام نہیں لیں گے, اس کو سبق نہیں پڑھائیں گے, اس کو مطلب بتائیں گے نہیں, تو یہ اپنے کو کمزور سمجھے گا, زیادہ دبائے گا. تو اس وقت جبکہ شیطان اس طرح مشورہ دے, یہ کم و بیش سب کو اس کا تجربہ ہوگا کہ شیطان مشورہ دیتا ہے یار کیا اپنے کمزور ہے, یار اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, اگر مالدار ہے تو گھر کا مالدار ہے, اگر ٹھیک ہے اگر اس کا پلا افسر سے مطلب اس کی وہ سورس ہے, اس کے پاس تعلق ہے, کمزور اپنے بھی نہیں, تو بہرحال ایک دن تو ضرور سبق سکھائیں گے, پھر کمزور نہیں. تو شیطان اس طرح مشورہ دیتا ہے. تو اس وقت اپنے آپ کو کیا سمجھائے, بندہ اپنے آپ کو کیا سمجھائے, یہ دیکھنے کی بات ہے کہ غصے پر اب کس طرح قابو پائے بندہ. یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے اور بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھائے کہ بھائی ٹھیک ہے کہ تو کمزور نہ سہی, تو چل بدلہ لے بھی لے گا, تو اس قابل بھی ہے, لیکن بدلہ لینے میں تجھے فائدہ نہیں, تجھے نقصان ہے. سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون طاقتور ہو سکتا ہے مخلوق میں؟ اللہ نے کتنی طاقت دی, ادھر سے اشارہ کیا چاند کو دو ٹکڑے کر, مٹی پھینکی اندھے کر دیے سب, اتنی طاقت. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف میں پتھر برسائے گئے اور خون مبارک سے نالین مبارکیں بھر گئی, ملک الجبال عرض کرتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں تو ان پہاڑوں کو میں طائف کی بستی پر گرا دوں, ملا دوں پہاڑوں کو, ان کو پیس دوں. لہو لوہا نے جلال آتا ہی نہیں اپنے نفس کے لیے, نہیں آیا. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے ستایا تو اپنی ذات کی وجہ سے کسی نے انتقام نہیں لیا, تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے, انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے, غصے کا اظہار نہیں کیا, ٹھیک ہے صبر کر لیں. تو چلو ہم بھی اسی طرح صبر کر لیں کہ صبر کرنا نبیوں کی سنت ہے, ولیوں کی سنت ہے, یعنی کسی پر اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا یہ کوئی کار ثواب نہیں ہے. کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے, عاجز سمجھیں گے, مجبور سمجھیں گے اور مجھے دباتے رہیں گے, نہیں میں اس کو دکھا دوں گا. تو انبیاء علیہ السلام کا تصور لائے کہ وہ تو اس طرح تیری طرح بدلہ نہیں لیتے تھے, تو معاف کر دیں. تو انشاءاللہ اس طرح مطلب کچھ نہ کچھ شیطان کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہو جائے. حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرے کی کسی گلی سے گزر رہے تھے, غالباً انہی کا واقعہ, تو کسی نے کہا اور ریاکار, آپ نے فرمایا کہ بہت خوب, بصرے کے لوگ تو میرا اصل نام ہی بھول گئے تھے, تم نے یاد دلا دیا. تو جھاڑا وڑا نہیں, اس طرح کہہ کر شیو لے گئے, اس کو دیکھتی رہ گئی بیچاری, اس نے کیا بگاڑنا تھا, اس سے کیا فرق پڑا ان کی ولایت میں کون تھا, بلکہ اگر وہ اس کو جھاڑتے لتاڑتے تو یہ واقعہ کتابوں میں نہ ملتا, بلکہ ان کی شان تو بڑی. تو تو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی نصیب کرتا ہے، تو شان میں کیا فرق آ جاتا ہے؟ شان میں اس سے فرق آ کیا جاتا ہے یہ تو بتائیے، کیا فرق مالک بن دینار کی شان میں کیا فرق آ جاتا ہے؟ تو اس طرح اگر ہم ان بزرگوں کے واقعات سے کچھ عبرت حاصل کریں تو میرا خیال ہے کہ مطلب ہمیں فائدہ ہے، نقصان نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس طرح کے آزمائشیں ہوتی رہتی، یہ سب پر ہوتی، ہم لوگوں پر بھی آتی ہیں آزمائشیں۔ یہ کہ اگر ہم صبر کرتے ہیں تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے، صحیح بات ہے۔ ایک لطیفہ یاد آیا، ہمارے کسی سہی بھائی نے بتایا، شاید وہ بھی بیٹھے ہوں گے مسکرا رہے ہوں گے سن کر، کہ وہ ایک پیر صاحب ہیں، تو آپ کا ایک مرید اب ان کے پاس جاتا ہے، آپ کی بیت توڑ دیے اور بولتا ہے کہ الیاس قادری بالکل خالی ہے، اس کے پاس کوئی روحانیت وغیرہ نہیں ہے۔ وہ غصے میں مجھے مطلب بتا رہے تھے، تو میں نے کہا یار وہ تو صحیح کہتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ الیاس قادری میں روحانیت نہیں ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ روحانیت کا دعویٰ الیاس قادری کب کرتا ہے؟ تو ہمارا یہ کہ ایسے موقع پر اگر اپنے بزرگوں کے واقعات یاد آتے ہیں تو بڑی تسکین ملتی ہے، کہ جب بزرگوں کو کسی نے کہا ریاکار تو ٹھنڈے ہو گئے۔ ایک بزرگ کا واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ تشریف لیے جا رہے تھے اور ایک بندہ پیچھے وہ گالیوں پر گالیاں گالیوں پر گالیاں دیے جا رہا تھا، بولتے نہیں تھے، آخر جب ان کا محلہ آنے لگا تو آپ رک گئے اور گالیاں دینے والے سے فرمانے لگے کہ بھائی ابھی کچھ باقی ہے تو یہی دے دے، ابھی کچھ باقی ہے تو یہی دے دے، کہ ابھی میں اپنے محلے میں جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ سے محبت کرنے والا خواہ خواہ تجھ پر ٹوٹ پڑے اور تجھے کوئی تکلیف پہنچا دے، تو گھر والی کر کے ابھی جو دینا ہے دے دے۔ تو اس طرح مطلب ایک نے بزرگان دین لوگوں سے ہمدردیاں کرتے تھے، اس سے بڑے فائدے ملتے تھے اور لوگوں کی اصلاح بھی ہو جاتی تھی۔ وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کتنا پیارا ہے، کہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک بندہ ساز بجا رہا تھا، ساز تو بے ساختہ زبان سے نکل گیا، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، جرم نہیں کیا تھا، نکل گیا مجھے۔ وہ ساز بجانے والے کو غصہ آ گیا، جیسے آج بھی ہم لوگوں کو دیکھ کر لوگ ہنستے ہیں، یہ مولوی جا رہا ہے، ملا جا رہا ہے، ہنستے۔ تو اس کو آ گیا غصہ کہ لاہول پڑی کیوں، کیا میں شیطان ہوں مجھ پر لاہول پڑی؟ اس نے وہی جو ساز تھا وہ حضرت کے سر اقدس پر دے مارا، سر مبارک بھی پھوٹ گیا، ساز بھی ٹوٹ گیا۔ آپ نے اس سے پوچھ لی، آپ تشریف لے آئے اپنی خانقاہ اور کسی غلام کو رقم دی اور فرمایا کہ فلاں جگہ اس طرح کا نوجوان نظر آئے گا تو اس کو یہ رقم دے دو، کہ اتنی رقم تک تو ساز اور اتنی رقم کی مٹھائی لے کر کھا لو، کہ جو تمہیں مطلب صدمہ ہوا لاہور پڑھنے سے میرے، تو وہ تاکہ صدمہ دور ہو جائے، یہ اس کو پیغام دے۔ تو خادم گیا اس کے پاس اور جا کر اس کو مطلب بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام دیا، جب اس کو پتا چلا کہ یہ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں اور یہ ان کا اخلاق ہے، بجائے کہ اپنے مریدوں کو بھیج کر میری پٹوائی کرواتے ہیں، تو پٹوائی تو کروا سکتے ہیں، یعنی مریدین بہت ہیں، لیکن یہ اتنی ہمدردی مجھ سے کر رہے ہیں کہ ساز بھی دلوا رہے اور مٹھائی بھی کھلا رہے ہیں۔ وہ دوڑا دوڑایا، قدموں میں گرا اور توبہ کر دی۔ تو بہرحال بھائیو، صحیح بات یہ کہ غصے پر اگر قابو کیا جائے تو دنیا میں بھی اس کے نتائج بہت بہتر ملتے ہیں اور آخرت کے نتائج بھی اس کے بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کو مطلب یعنی کہ بس بندہ یہی ذہن بنائے کہ بس جتنا بھی کوئی غصہ دلائے اپنے غصہ نہیں آنا چاہیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے غصہ نہ آئے، اپنی قصر شان بندہ نہ سمجھے، اپنے آپ کو عاجز ہی تصور کرے۔ اگر ذہن میں یہ سب ہوا کہ میں بہت بڑا ہوں، سمجھے، میں بلند ہوں، میرے اتنے شاگرد ہیں، میرے اتنے چاہنے والے ہیں، میرے اتنے ماننے والے ہیں، یا میرے اتنے دوست ہیں، میری بڑے بڑے مطلب یعنی کہ افسروں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں اور اتنی اپروچ ہے، یہ میری سورس ہے، وہاں سورس ہے، اگر اسی میں بندہ گھومتا رہا تو سمجھو کہ شیطان اس کو لیے لیے پھر رہا ہے اور ایسی پٹخنی کھلائے گا کہ بندہ اٹھ بھی نہیں سکے۔ تو بندہ عاجز سمجھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بس جھکا ہوا رہے، اس سے ڈرتا رہے اور یہ ڈرتا رہے کہ یار میں اگر معاف نہیں کروں گا اور اگر اللہ نے بھی مجھے معاف نہیں کیا تو میرا کیا ہوگا۔ تو اس لیے مزہ تو یہ ہے کہ بندہ معاف کرتا رہے، ایک بار، دو بار، پانچ بار، دس بار، بیس بار معاف ہی کرتا رہے۔ تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ بے شک فائدہ اسی کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عقید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا میں تجھے خبر دوں کہ بہترین اخلاق دین و دنیا میں کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے، کوئی تجھ سے قطعے محبت کرے، میں تجھ سے کوئی کٹے تو تو اس سے جوڑ پیدا کر، میں اس سے دوستی کر، کوئی تجھ سے دوستی کاٹے لیکن تو اس سے بڑھ کر دوستی کر، جو کوئی تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو کوئی تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ ظلم کرنے والے کو معاف کر دے، تو ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا یہ بھی مطلب ہے کہ دین و دنیا میں بہترین اخلاق ہے۔ لیکن یہاں تو ہم غلط فہمی کی وجہ سے بھی لوگوں پر مطلب ہے کہ وہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور معاف نہیں کرتے، غلط فہمی کی وجہ سے لوگوں کو معاف نہیں کرتے، اور ہم لوگ جو ہے لوگوں پر بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر جب گھوم پھر کر جب تحقیق ہوتی ہے تو غلط فہمی ہوتی ہے، اگلے نے کچھ کیا بھی نہیں ہوتا اور ہم خواہ اس پر چیخ پا ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ یا اللہ تیرے مندوں میں کون تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ بندہ جو انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے. اللہ کے نزدیک کون پیارا ہے؟ کہ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود دوسروں کو معاف کر دے. اتنی پیاری بات. آج کل تو معاملہ ہی الٹا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شیطان برگلاتا ہے کہ لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے، لوگ مجھے دبائیں گے، لوگ مجھ پر مسلط ہو جائیں گے تو میں بھی بتا دوں گا یہ ہے وہ ہے، میں کمزور نہیں ہوں. نہیں، بلکہ واقعی کمزور نہ ہو، قوی ہو، پھر بھی معاف کر دے. تو یہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عزیز بندہ بن جائے گا، پیارا بندہ بن جائے گا. تو اس لیے اگر معاف کرنے کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہمیں دین و دنیا میں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی.
شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.